عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں نے پڑھی ہے. کلمے کے شرائط چل رہے تھے کہ کلمے کے 7 شرطیں ہیں جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کلمے کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. دنیاوی فائدہ تو ہے کہ اس کے جان اور مال کو محفوظ رکھا جائے گا، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ ان اللہ حرم علیہ النار، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کلمہ گو انسان پر اللہ تعالیٰ نے جس نے صدق دل کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام یعنی جنت میں جائے گا. تو لیکن دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کلمے سے فائدہ، یہ دو فائدے جو میں نے بتایا وہی اسی کو پہنچے گا جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ اپنے اندر 7 شرطیں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ وہ 7 شرطیں ہمارے اندر پیدا کر دے، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہو چکا ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ علم ہو، تفصیل گزر. نمبر 2 یقین ہو، نمبر 3 صدق ہو، نمبر 4 اخلاص. کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے اردو زبان میں لوگ کہتے ہیں خالص کرنا. آپ کپڑا خریدنے کے لیے جائیں اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا بھائی یہ آپ کے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے آپ کو الرجک ہے، اور یہ کپڑے آپ بوس کی اور کیا کہتے ہیں نائلون پتہ اور کون سے کپڑے ہیں یہ سب جو آتے ہیں نا پہنو گے، تو صرف آپ کو کون سا کپڑا پہننا پڑے گا؟ کاٹن کا. اب دکان والے کے پاس جائیں گے، ہم کو ذرا کپڑا چاہیے جو کاٹن ہو، اس نے نکال کر کے دے دیا. تو آپ اس کو پڑھیں گے کہ 20% تو کاٹن ہے اور 80% پولیسٹر ہے. نہیں نہیں ہم کو خالص چاہیے، بس سمجھو پہلے کیا چاہیے ہمیں، خالص. دوسرا نکال کے دیا اس نے 10% 90% کاٹن اور 10% پولیسٹر. نہیں نہیں ہم کو خالص چاہیے، کیا ہم کو پیور چاہیے، ہاں کیا 100% چاہیے. اس میں آ گیا 100%، 100%. اب آپ وہ کاٹن اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خالص. یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اسی وقت فائدہ پہنچائے گا جب کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے. اخلاص کا مطلب سمجھ گئے؟ کیا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ؟ نہ تو اس میں 2 قسم کے شرک ہوتے ہیں بھائی، سمجھو پہلے. نمبر 1 شرک اکبر. آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کا اپوزٹ کیا ہے؟ خالص کا مکس ہے. اور مکس معنی کیا؟ جس میں کچھ ملا دیا گیا ہو. خالص کا مطلب کوئی چیز ملاوٹ نہ ہو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور شرک کا مطلب ملاوٹ. اب یہ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، یعنی کلمے کو جو خالص کرنا ہے وہ 2 طرح سے. نمبر 1 کہا جاتا ہے اس کو شرک اکبر. شرک اکبر کا مطلب سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی بھی قسم کی عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی نہ کی جائے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں 2 اللہ مانے تب شرک ہوتا ہے. نہیں،
دو اللہ ماننا تو ہے، دو اللہ کوئی دنیا میں نہیں مانتا، ہندو بھی ایک ہی اصلی کیوں اللہ ایک ہی، ہندو بھی ایک ہی مانتا ہے، یہاں معاملہ کیا ہے؟ شرک اکبر، کسی بھی قسم کی عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی بھی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کرنا یا غیر اللہ کی طرف موڑ دینا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اکبر۔ اور یہی شرک ہے جس کے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں انبیاء اور پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اب خالص عبادت نہ دیکھو، ہر قسم کی عبادت، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی آگے للہ رب العالمین، قل ان صلاتی، آپ اعلان کر دیں میری دعا، اللہ اکبر، صلات کے معنی دعا، قل ان صلاتی، کہنے کی نماز تو بہت بڑی چیز ہے، ہماری دعا، ہماری نماز، ہمارا استغاثہ، ہماری فریاد، ونسکی، یہاں تک کہ ہمارا جانور ذبح کرنا، چاہے کالا ہو یا سفید، چھوٹا ہو یا بڑا، درگاہ پر کسی بابا کے لیے نہیں ہونا، صرف کس کے لیے؟ ونسکی، فصلی لربک، آپ ذرا غور کیے، ٹھنڈے دل سے سوچو کہ یہ جانوروں کا ذبح کرنا تقرب کے لیے، خوشی کے لیے، کسی سے اپنی فریاد پوری کرانے کے لیے، اس کے لیے جانور ذبح کر دینا، یہ جانور ذبح کرنا کسی کے تقرب کے لیے، تقرب کے لیے اتنی بڑی عبادت ہے، سمجھو پہلے جو میں کہہ رہا ہوں، اسلام میں سب سے بڑی عبادت کلمے کے بعد کیا ہے؟ نماز۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے آدمی کلمہ پڑھتا مسلمان ہوتا تو ہر چیز نبی علیہ السلام مؤخر کر دیتے، لیکن کلمہ پڑھتے ہی نماز شروع کر دینا ہے۔ اگر تم کو قرآن نہیں آتا، دعا نہیں آتی، تو کچھ بھی صحیح، کھڑے رہو لیکن نماز ضرور پڑھو۔ ہاں، لیکن یہ قرآن پاک کی سورت، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن یہ تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت میں دو ہی عبادتوں کا حکم دیا، کیا؟ فصلی لربک وانہر، اے نبی اللہ ہی کے لیے نماز پڑھو، جانور بھی ذبح کریں تو اللہ اکبر۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر شاید مسلمانوں کے گھروں میں تو اتنے بکرے نظر نہ آئیں، جتنا درگاہوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بکرے نظر آ جاتے ہیں نذرانے پیش کرنے کے، بھائی یہ بھی کیا ہے؟ قسم کی عبادت ہے۔ فصلی لربک وانہر، تو ہر قسم کی عبادت کو صرف کس کے لیے خاص کر دینا؟ اللہ اکبر۔ ابھی چلو ایک مثال دیں، ابھی نماز آپ لوگوں نے پڑھانا، کتنی رکعتیں پڑھے بھائی آپ؟ بھائی بتائیں گے کتنی رکعتیں پڑھے؟ ارے پورا ٹوٹل، ابھی مثلا بعد میں پڑھ لیں گے، تو چار رکعت میں دو تشہد کیے، ہاں کچھ ساتھیوں نے دو رکعت سنت پڑھی، اس میں ایک تشہد آ، کتنے تشہد ہو گئے؟ اتحیات تین۔ اس کے بعد کم سے کم کسی نے پڑھا ہوگا تو وتر پڑھی ہوگی ایک تشہد اس میں، اور اگر کچھ اور لمبا بڑھائے تو چار رکعت دو تشہد تو کس میں؟ نماز میں، دو سنت مؤکدہ میں، دو وتر میں، پھر دو نفل میں، کتنے ہو گئے؟ اللہ، جتنی مرتبہ آپ نے تشہد کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات، کتنی مرتبہ آپ نے دعا کیا، سلام بھی اسی کے لیے ہے، برکتیں بھی اسی کے جانب سے ہیں، والصلاۃ اور نماز بھی للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان کی زبان سے جو جملہ بھی نکل رہا ہے، مومن وعدہ کرتا ہے یہ کلمہ بھی کس کے لیے ہے؟ التحیات للہ، کس کے لیے؟ والصلوات، اور نمازیں بھی اور دعائیں بھی کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم تو اقرار کرتے ہیں واقعی نمازوں میں کس عبادت اللہ، ساری یہ باتیں ہماری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ لیکن بسا اوقات آج دنیا کا مسلمان جب مسجد سے 34 سجدے کر کے ایسا میں نکلتا ہے تو کوئی قبر بھی رہتی ہے تو ایک سجدہ اس کا بھی کر لیتا ہے، دیکھو ہے تو وعدہ اخلاص، وعدہ کیا کلمہ پڑھا، لیکن اللہ کی عبادت خالص نہیں کرا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت تھی اس کو اس میں کس کو شریک کر لیا، کسی دوسرے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ شرک. ایک تو ہے شرک اکبر، ایک دوسرا شرک اور ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں، وہ کیا ہے وہ بھی ذرا سنو. پہلا شرک آ گیا نا، شرک اکبر. ایک دوسرا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سب سے بدترین اور بدماش چور جو ہوتا ہے تم لوگ جانتے ہو، اللہ اکبر، مسجد ہے، آپ نماز پڑھائے اور لوگوں کو نمازیوں سے پوچھ رہے ہیں، سب سے بدترین چور دنیا کا کون ہے جانتے ہو؟ ابھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، سوچ رہے سابق کرم، سوچا آج شاید چوروں کے بارے میں خوب سخت قانون بتایا جائے گا. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، سب سے بڑا بدترین چور ہے جو دن دہاڑے کسی کی دکان کو لوٹ لے، کسی کا مال چھین لے. کسی نے کچھ بتایا، جب سب لوگ بتا کر کے خاموش ہو گئے، تو میں اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو، اپنے مسجد میں آؤ، سب سے بڑا چور کہاں ہے؟ تمہارے مسجد میں ہوتا ہے. اللہ اللہ سنو کیسے آنے پر میں، سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری. اللہ سن، نماز میں نیت باندھ لیتا ہے، چوری کہاں کرتا ہے؟ آنے پر میں، جوتا نہیں چوراتا، گھڑی نہیں کھول کر کے لے جاتا، پنکھے نہیں لیتا، بازو والے کا پاکٹ نہیں مار لیتا. نماز میں سب سے بڑا چور چوری کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز اچھی طرح سے پڑھتا ہے، جو نہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو. اب ذرا سوچو، نئی بات سمجھ میں آئی. نماز جب دیکھ لیتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نماز خوب اچھی طرح سے پڑھے گا، اور جب دیکھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو رکوع سجدہ سب برابر عدد گنتا ہے، کتنی رکعت ہوئی مسجد کے باہر، تھوڑی دیر میں ہو گیا. عارف میں، سب سے بدترین چور تو یہ ہے. اشارہ کیا کیا؟ یہ نماز میں اب گویا کہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے خالص کر کے نماز پڑھتا، تو چاہے لوگ دیکھتے یا نہ دیکھتے ہر حال میں نماز اچھی پڑھتا. لیکن یہ نماز اللہ سے زیادہ کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے لیے. اس لیے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ذرا اچھی طرح سے پڑھتا ہے، اور اگر لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں تو. لوگوں کو بڑا تعجب ہوگا، ایسے ہندوستان کے علاقے میں جگہ کا نام نہیں لیتا، بتاتا ہوں کہ بھائی یہ دوسرا شرک. یہاں بات اللہ کلمہ کس کا قابل قبول ہے؟ جس کے اندر اخلاص ہو. ہندوستان کی مثال نے ایک ایسے علاقے میں گیا کہ ماشاء اللہ دادا تو پیچھے رہ جائے، بابا بھی پیچھے رہ جائے، لیکن کالج سے آنے کے بعد بچے کھانا کھائے اور فوراً بستہ اندر رکھ کر کے کتابیں رکھ سیدھے کہاں جائے؟ مسجد میں. اور مسجد میں آ کر کے ماشاء اللہ پچ وقتہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، فجر بھی نہ چھوٹے. کالج سے آنے کے بعد نوجوان کہاں سب سے زیادہ؟ مسجد میں. میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا، نوجوانوں میں یہ شوق پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ یہ بوڑھا باپ اتنا نماز کے پابند نہیں جتنا یہ جوان ہے، اور بھی اگر کوئی فائنل میں ہے تو کیا پوچھنا ہے بڑا. تو ایک دن میں نے کہا کہ ماشاء اللہ یہاں کے نوجوانوں میں جتنا شوق ہے بوڑھوں میں. تو لوگوں نے کہا جیسے اس کی میں شوق ہے بوڑھے بھی ایسے ہی پہلے کیا کرتی تھی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اصل یہ اس محلے کا دستور ہے کہ بے نمازی کو لوگ لڑکی نہیں دیتے، اس لیے سب فائنل امتحان والے میں زیادہ مسجد میں نوجوان آتے ہیں تاکہ رشتہ مل جائے. کیوں؟ اگر نماز نہیں پڑھے گا تو محلے کے کوئی انسان بیٹھی اور باپ کی شادی ہو گئی، اس لیے اب وہ مسجد میں. اللہ اکبر، یہ نماز پڑھنا ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں. لیکن نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. فمن کانت ہجرته الى الله ورسوله فہجرته الى الله ورسوله ومن کانت ہجرته الى الدنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فہجرته الى ما هاجر عليه وانما لكل امرئ ما نوى او كما قال عليه السلام. اے لوگوں، ہر انسان کے عمل کا، قبولیت کا اور عدم قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. کس پر ہے؟ نیت پر ہے. جس شخص نے اللہ کے لیے ہجرت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہجرت کی، آپ نے دین اور ایمان کے حفاظت کے لیے ہجرت کیا، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے. لیکن ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، جس نے ہجرت تو کیا لیکن سوچا ہے نئے نئے لوگ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو رہے ہیں، اگر سپر مارکیٹ کھول لیں گے تو خوب چلے گی. کوئی فرنیچر والا سوچتا ہے اگر وہاں فرنیچر کا شو روم کھول لیں گے کیا پوچھنا ہے، خوب چلے گی. کوئی برتنوں کی دکان والا سوچتا ہے سارے لوگ جا رہے ہیں، نئی آبادی ہے، گھر میں فرنیچر کی ضرورت اور کیا کہتے ہیں برتن کی ضرورت، برتن کی دکان کھول لیں گے، دھندا خوب. ہجرت تو کیا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے کاروبار کے لیے ہجرت کیا ہے تو کاروبار ہی ملے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس نے ہجرت تو کیا، ہجرت کی نیت اجر و ثواب کی نہیں. او الی امرأۃن یتزوجھا، یا اس نے ہجرت کیا کہ وہاں ذرا شادیاں آسانی میں ہو جاتی ہیں یا اچھی ہو جاتی ہے، اس لیے ہجرت کر کے وہاں چلے جاؤ. تو اللہ رسول فرماتے ہیں بس اس کو بیوی تو مل جائے گی لیکن ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو میرے بھائی مثال میں نے دیا اخلاص کی دوسری شکل کیا ہے، کہ انسان لوگوں کو دکھلانے کے لیے عبادت تو کرتا ہے لیکن کس کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. تو اللہ کرتا ہے یہ اس کو کیا کہا گیا، شرک اصغر. من صام یرائی فقد اشرک، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے بھی شرک کیا. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. تو اب میرے بھائی ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی میں، اللہ بھی راضی اور یہ بھی خوش رہے گا، تو یہ بھی شرک ہے، شرک اصغر اور شرک اکبر. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لا الہ الا اللہ اس کو انسان نے پڑھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اپنے کلمے کو دونوں شرک سے بچایا، شرک اکبر اور شرک اصغر سے، تبھی اس کا دین خالص ہوگا. کیا ہوگا؟ خالص. اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت اس کے لیے کی تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کیا. اور کلمہ کیا پڑھا، لا الہ الا اللہ. عبادت ہم صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. یہاں عبادت ان کے لیے بھی تم نے کیا، سجدہ ان کے لیے کیا، نماز ان کے لیے پڑھا، روزہ تم نے ان کے لیے کیا، کہاں رہ گیا خالص؟ اللہ کی عبادت صرف کہاں تم نے کی، اللہ کی بھی کی اور غیروں کو بھی کی. چلو سر جاتا ہو، چلو. تو سمجھ گئے نا، یہ کیا ہوا؟ خالص. کیا ہوا؟ اخلاص. تو چوتھی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص. کیا؟ الا للہ الدین الخالص. اے لوگوں سن لو، دین صرف کس کے لیے خالص کرو؟ اپنی. بھائی تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اب اسلام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ خالص. الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو تم خالص کرو. نمبر دو، اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ مخلصا له الدین، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی لیکن اپنے عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین مختلف مقامات پر قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، اے نبی آپ اعلان کر دیں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم عبادت کریں اپنے رب کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہ ساری آیات ہم نے سورہ زمر کی پڑھی ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرمایا قل، آپ اعلان کریں اللہ اعبد مخلصا له دینی، اے لوگوں اللہ آپ اعلان کر دیں لوگوں ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں ایک چیز بتائے، اس کی علامت کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب تو سمجھ گئے لیکن علامت کیا ہے کہ اس نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا یا اس نے اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا؟ اس کی علامت و نشانی کیا ہے؟ اس کی ایک بڑی زبردست نشانی اس کو سمجھو، جب اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ آپ نے بنا لیا تو سمجھ جاؤ کہ بہرحال اب عبادت میں اس کو بھی کچھ دینا پڑے گا اور جس کو واسطہ بنایا اس کو بھی کچھ دینا ہی پڑے گا.
نہیں سمجھے بھائی, اپنے ارباب سے ویزا لینے کے لیے ہے یا کسی کفیل سے ویزا لینے کے لیے بیچ میں اگر آپ نے کسی کو ڈال لیا تو اگر 5000 ویزے والا لے گا تو یہ کیا کہتا ہے, بھائی 5000 تو اس کو, لیکن کم سے کم ایک تو ہم کو بھی کیا ہوا. آئی بات کی نہیں آئی؟ اب با اس کا مطلب ہے کہ اب بیچ میں معاملہ آ گیا دوسرے کا, اب خالص نہیں رہ گئی عبادت. اسی لیے جو لوگ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے ان کے نام کا بکرا ذبح کریں گے, ان کے نام کو ان کی روح کو خوش کریں گے, تب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہماری مرادیں پوری کروائیں گی. اسی لیے سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ اس کی عبادت الہی خالص نہیں ہے. کلمہ پڑھتا ہے لیکن خالص نہیں ہے, کیوں؟ اس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بیچ میں کسی اور کو مقرر کر رکھا ہے. اور جب بھی بیچ میں آپ کام کرانے والے کو رکھیں گے تو بہرحال وہ بغیر کچھ لیے اور بغیر کچھ اس کو دیے کام نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے نا؟ یہ علامت و نشانی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, ایک آیت اور ہے بتائیں تاکہ بات خوب واضح ہو جائے. بھائی یہ کلمہ میں نے کیا بتایا شروع میں, یہ کلمہ دنیا اور آخرت میں اپنے پڑھنے والوں کو کب فائدہ پہنچائے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں, جب کہ کلمہ پڑھنے والا اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے, اور اگر اخلاص کے ساتھ نہ پڑھا تو اس کا خطر دنیا والا آخرت. یہ آئے آپ دیکھیں سورہ انعام, سورۃ الانعام آیت نمبر 82 جانتے ہیں نا, آیت نمبر 82, الذین آمنوا, رغو کرو, الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا, ایمان کو خالص رکھا. بغور سے سنو, الذین آمنوا, سورہ انعام آیت نمبر 82, الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ امن و امان اور کامیابی کس کے لیے ہے. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, ٹھیک ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ لیے. لیکن الذین آمنوا, ایمان جو لوگ لائے, ایمان لانے کے بعد ولم یلبسوا ایمانہم, اپنے ایمان میں نہیں ملنے دیا, اپنے ایمان میں نہیں ملایا, کیا بظلم, ظلم کو. کیا مطلب ہے؟ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کی ملاوٹ سے بچایا, اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں ہونے دیا, خالص رکھا. کیوں؟ ملاوٹ ہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. شرک خالص رکھا. انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا, اپنے ایمان کی حفاظت کیا, ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا. اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن, آپ فرما دیں کہ ان کے لیے امن و امان ہے عذاب قبر سے, عذاب نار سے, عذاب حشر سے, اور مسلمانوں کے جانب سے جان و مال کی امن و امان ان کو دی جا رہے. کن کو؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دیا, بالکل دور رکھا, اپنے ایمان کو خالص رکھا. وہم مہتدون, اور یہی ہدایت والے ہیں. ہدایت والے کون ہیں؟ ہدایت پر وہ ہیں, ہدایت پر وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملنے دیا. اللہ اکبر, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اور اس آیت کی اور ذرا تفسیر سمجھو, ہے صحیح بخاری اور مسلم کی. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے, جو رونے لگے, کیا ہوا؟ اب تو ہم میں سے کوئی انسان امن و امان نہیں پا سکتا, اور کوئی آدمی اب جنت میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ لوگوں نے کہا عبداللہ اللہ نے آیت نازل کر دی ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیا. اینا لم یظلم, تو ہم میں کون انسان ہے ایسا جس سے ظلم نہ ہو جاتا ہو؟ کبھی بچے پر ظلم, کبھی بیوی پر ظلم, کبھی پڑوسی پر ظلم, کبھی اپنے لیبروں پر ظلم, کبھی اپنے جانوروں پر ظلم,
کون ایسا ہے جس سے کوئی ظلم نہ ہوتا ہو؟ اور اللہ نے فرمایا نجات وہ پائے گا ہدایت پر وہ ہوگا جو ایمان لایا اور اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا. اب تو ہم میں سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے کہا چلو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, آیت تو وہی ہے, چلو اللہ کے رسول کے پاس. صحابہ کرام آگئے نبی علیہ السلام کے پاس اور گھٹنے کے بل بیٹھ گئے روتے ہوئے. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, اللہ نے تو وہ قرآن پاک کی آیت نازل کر دی جتنے وعدے کر دیا کہ ہم میں سے کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا. آپ نے فرمایا اللہ نے کون سی آیت اسی نازل کر دی مسلمانوں تمہارے بارے میں؟ یہی آیت پڑھ دی. ارے آپ نے بیان کیا نا کہ یہ سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی ہے, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملنے دیا ان کے لیے امن و امان ہے, یہی ہدایت پر ہیں. عارف وہاں آیت تو ہے. کہنے کہ یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملنے دیتے, ان کو نجات ملے گی. تو اینا لم یظلم یا رسول اللہ, ہم میں کون سا ہے یا رسول جو ظلم نہ کر لیتا ہو؟ تب تو گئے سب ہلاک و برباد ہوئے. آپ نے ساتھ فرمایا ظلم کا مطلب وہ نہیں ہے بھائی جو تم لوگوں نے سمجھا کہ کبھی اپنے بیوی پر ظلم, کبھی بچے پر ظلم, کبھی پڑوسی پر ظلم, یہ ظلم نہیں ہے. یہاں حقوق العباد کا مسئلہ نہیں, یہاں حقوق اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ رسول وہ کیا آج فرمایا ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک. کیا ہے؟ شرک.